بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، محترم سامعین، سوال شیخ مخصوص سے جوابات ایس ایس ایم ایس 3 سیریز نشر ہونے جا رہی ہے، امید کہ آپ مستفید ہوں گے. ہم ابھی شیخ محترم سے سوال کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. شیخ صاحب سے گروپ نمبر 1 سے پہلا سوال ہے کہ ہمارے ملکوں میں جہاں پر امام صاحب مقتدیوں سے کہتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں، تو شیخ صاحب سے وضاحت یہ طلب تھی کہ پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملانا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے؟ کیا اس میں منہج سلف روشن فرمائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرنے، درمیان میں جگہ نہ چھوڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک سیدھ میں برابر کھڑے ہونے کی بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ صفوں کا درست کرنا نماز کے تمام اور تکمیل میں داخل ہے. یعنی جو شخص صفوں کو درست نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل ہے ہی نہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، اگر تم نے صفوں کو درست نہ رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر دے گا. تو صفوں کے درست رکھنے اور اسے درمیان میں جگہ نہ چھوڑنے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں. کبھی آپ نے استو کا، کبھی آپ نے سوو، کبھی اعتدلو، کبھی آپ نے فرمایا حاذو بین المناکب والاعقاب، کندھوں اور تخنوں کے درمیان بالکل برابری رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار اس تاکید کا اثر یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندھوں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیر کو ملا لیا کرتے تھے. تو اصل یہ ہے کہ انسان جب صف میں کھڑا ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ اس کے پیر اور اس کے کندھے ملے ہوئے ہوں. لیکن بسا اوقات ہمیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ جو پیروں کو نہیں ملانا چاہتے، وہ کچھ عادات کی بنیاد پر، کچھ تقلید کی بنیاد پر، کچھ سمجھیے کہ بعض لا علم قسم کے جو مسجدوں کے امام مولوی لوگ ہوتے ہیں ان کے کہنے کی بنیاد پر. تو اب اگر ایسا کوئی شخص ہے جس سے ہم پیر ملانا چاہتے ہیں، وہ ہم سے پیر نہیں ملانا چاہتا، تو ہمارے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم زبردستی اس کے ساتھ اپنا پیر ملائیں ہی. یا اگر کوئی شخص ایسا ہے کی مثال کے طور پر اس کے بغل میں ایک ایسا موٹا اور تندرست آدمی ہے کہ اب اگر اس سے پیر ملایا جائے تو انسان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع باقی نہیں رہے گا، تو اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ اگر دوسرے اپنے بغل والے سے ملا ہے جس کی وجہ سے شیطان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ کافی ہوگا. البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ انسان پیروں سے ملا کر کے کھڑا ہو.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 2 سے. شیخ کے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ مردوں جہاں پر بھی ہو جنت کا تعلق، اور ہو یعنی مردوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں فلاں چیزیں ان کے لیے، فلاں چیزیں ان کے لیے حوریں ہیں اور فلاں فلاں کی نعمتیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں عورتوں کو محروم رکھا جاتا ہے، تو جنت میں اگر مردوں کے لیے حوریں ہیں تو عورتوں کے لیے پھر کیا نعمت ہے جنت میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے یا ان کا سوال ہے، وضاحت فرمائیں.
دیکھیے، یہ مضمون ذرا تفصیل طلب ہے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ اول بات تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں مردوں کو خطاب کر کے کہی گئی ہے، اس کے مخاطب مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، الا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو مردوں کے ساتھ خاص ہو. یہ ایک قاعدہ ہے علماء کے نزدیک، جو چیز بھی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے، جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، وہ حکم جہاں مردوں کے لیے ہے وہیں بعین ہی عورتوں کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ بیان فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی انسان کی نفس خواہش کرے گا اور جس کے دیکھنے کی انسان کو تمنا یا جو دیکھنے میں اسے لذت محسوس ہوگی اور اچھا لگے گا. تو ہر وہ چیز، مرد ہے یا عورت، جو جنت میں جائے گا اس کے لیے وہ چیز ملنے والی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جنت کی بشارت نہیں دی ہے، ایک دو جگہ نہیں بلکہ اگر جمع کیا جائے تو دسیوں اور بیسیوں ایسی جگہ مل جائیں گی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، اور وہ آیت جو سورہ آل عمران میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں لوگ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، جہاں ایمان اپنے ایمان کا واسطہ دے کر کے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے، یہ یعنی کئی ایک دعائیں ہیں جو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تمہاری قبول کر لی اور یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کوئی مرد ہے یا عورت ہے اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولو دخلنہم جنات تجری. تو گویا جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھی ہیں مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن ایک اہم سوال جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہیں لیکن عورتوں کو کیا ملیں گی، یہ ایک سوال ہے. مردوں کے لیے حوروں کا ذکر ہے اور عورتوں کے لیے کیا؟ دیکھیے ایک چیز تو عورت کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی اس کے ساتھ شوہر کا ہونا، اس کا ہم جنس ہونا جس سے وہ جنسی تعلقات ہو سکے. تو اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مومن عورت ہے اور اس کا شوہر مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو ایک ساتھ کر دے گا اگر دونوں جنت میں گئے تو، جیسا کہ سورہ القمر کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الحقنا بهم ذریتهم وما عرفناهم من عملهم من شيء انتم وازواجكم تحبرون، تم اور تمہارے بیویاں. تو اگرچہ دونوں کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے، دنیا کے اندر شوہر کا مقام اور رہتا ہے اور بیوی کا مقام اور رہتا ہے، لیکن دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں، دونوں ایک گھر میں رہ کر کے کوئی نہیں کہتا کہ دونوں کو مقام ایک حاصل ہے، ہے نا؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں عورت کے مقام کو اٹھا کر کے بند اس کے شوہر کے ساتھ کر دے گا، یا شوہر کے مقام کو بلند کر کے اس کو اس کی بیوی کے ساتھ کر دے گا، لیکن فرق مراتب تو رہے گا. اور وہ عورت جو شادی شدہ تھی اگر اس کا شوہر اس میں گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی اس اگر عورت کے اوپر کو جنت ہے اور مرد کے لیے جہنم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت پر مہربانی کر کے اس کی شفاعت سے اس کے شوہر کو جنت میں داخل کر دے، اس طریقے اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. البتہ اگر کوئی عورت شادی شدہ نہیں تھی تو یہ چیز ایسی ہے جو علم غیب کی ہے، جو حدیث کی کتابوں میں نہیں وارد ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سے ایسے مرد ہیں جو شادی نہیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ ملا دے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالی کسی نیک اور صالح، جیسے بعض ضعیف روایات میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ تبارک و تعالی وہاں جنت میں حضرت مریم حضرت آسیہ سے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، ہم اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، لیکن بطور استشہاد کے بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ ملا دے. البتہ جہاں تک خدمتوں کے تعلق ہے، جس طریقے سے مرد کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو بھی خدمت کے لیے حوریں ملیں گی، بچے ملیں گے، سارے ملیں گے. جس طریقے سے یہاں عورتیں خدمت کے لیے عورتیں نہیں ہوتی، ان کے لیے خادمائیں نہیں ہوتی، وہاں یہ بھی چیز رہے گی. علی کل حال جنت میں ہر وہ چیز جو مرد کو ملنے والی ہے وہ عورتوں کو بھی ملنے والی ہے، ہر وہ نعمت جو مرد کو ہے وہ البتہ اگر بعض چیزوں میں تخصص حاصل ہے, ظاہر بات جیسے دنیا میں بعض چیزیں صرف مردوں کے لیے ہیں, وہ عورتوں کے لیے نہیں ہیں, لیکن ایک دوسرے کی تمنا دنیا میں کرتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی تمنا کسی کی نہیں کرے گا, وہ صرف اپنے ہی لیے رہے گا. جی
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو سے شیخ, کہ کیا ہم وحید الدین خان کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اس تفسیر میں کچھ غلطیاں ہوں تو وضاحت کر دیں, بڑی مہربانی ہوگی.
دیکھیے وحید الدین خان کی تفسیر میرے سامنے نہیں ہے اور نہ ہم نے ان کی تفسیر کو دیکھا ہے, البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وحید الدین خان کے آخری ایام جو گزر رہے ہیں یہ چند سالوں سے ان کے خیالات اور افکار میں کافی تبدیلی آ چکی ہے, ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی وحید الدین خان ہیں جو الرسالہ کے مدیر شروع میں تھے اور جنہوں نے تجدید دین یا دین کا چیلنج جو انہوں نے لکھی ہے یہ کتابیں, ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ وہی الاسلام یتحدث جس کا عربی میں ترجمہ ہو کر کے آیا ہے, ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ وحید الدین خان ہیں جو پہلی کتابوں کے مؤلف رہے ہیں, ویسے اللہ بہتر جانتا ہے. جی
اگلا سوال ہے کہ شیخ تصویر کے بارے میں, کہ تصویر کا کیا حکم ہے, یعنی ضروری طور پر اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو لے سکتا ہے مسلمان, نہیں لے سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ جو موبائل کی جو فوٹوز ہیں جو فیس بک اور واٹس اپ وغیرہ پر لگائے جاتے ہیں, اس تعلق سے کیا حکم ہے؟
دیکھیے تصویر کا یہ مسئلہ جو یہ کیمرے والی تصویر ہے جسے اصل میں وہ فوٹو کہا جاتا ہے وہ تصویر نہیں ہے, اصل میں جس تصویر کی ممانعت ہے ظاہر بات ہے وہ تصویر ہے جو ہاتھ اور اس سے, اور یہی معنی تصویر کا لغت میں ہے بھی, یہ جو تصویر کیمرے سے لے جاتی ہے لغت کے لحاظ سے اس کے اوپر تصویر کا حکم نہیں آتا. علا کل حال یہ فوٹو کیمرے کی تصویر ایسی ہے جو علماء کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے, اور دونوں طرف ایسے علماء جن کے علم اور تقوی اور ان کے اخلاص کے اوپر اعتماد ہے کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا, دونوں اس بات کے قائل رہے ہیں. مثال تو سعودیہ میں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے, سعودیہ میں دیکھیں جیسے شیخ ابن عثیمین ہیں اور شیخ ابن عباس ہیں, یہ دونوں اپنے علم کے لحاظ سے مشہور ہیں, اپنے اخلاص کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں, اپنے تقوی کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں, ان دونوں کے الحمدللہ کسی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہہ سکتا, اور دونوں کا موقف الگ الگ ہے. شیخ ابن عثیمین یہ کیمرہ ویڈیو فوٹو یہ عام طور پہ جو عکس لیا جاتا ہے یہ ساری چیزوں کے قائل ہے, اور بلکہ وہ اس کے داعی بھی تھے, اس کے داعی تھے کہ ہاں اس سے دین کی تبلیغ کے کام لیا جائے, جبکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کے مخالف, اور شیخ ابن باز خود بھی کہا کرتے تھے یہ جو کیمرے کی فوٹو ہوتی کہتے اس پر ہمارا دل, یہ جو ویڈیو بنائی جاتی ہے اس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے, البتہ ہمارے بعض بھائی اس کے قائل ہیں, تو جو اس کو فائدہ سمجھتا ہے یا ان کی بات پر مطمئن ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے. تو کہنے کا مطلب اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہے, اسے اچھا ضرورت کے تحت تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا, ہر آدمی اس کو جائز قرار دیتا ہے اگر ضرورت اس کی ہے اور حاجت اس کی ہے تو, لیکن اختلاف وہاں آتا ہے جہاں پر ضرورت نہ ہو, بعض لوگ یادداشت کے لیے اپنے طور پر رکھتے ہیں, یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں تشدد نہیں برتنا چاہیے, جس شخص کی رائے یا جو جس عالم کی رائے سے متفق ہے مطمئن ہے اس کے اوپر عمل کر لے اور دوسرے کے پیچھے نہ پڑے.
جی سر اگلا سوال ہے شیخ کہ ہم ایصال ثواب کس طرح کر سکتے ہیں, یعنی ایصال ثواب کے لیے جائز طریقے کیا ہونے چاہیے؟
بھائی دیکھیے یہ مسئلہ علماء کے نزدیک گھسا پیٹا ہے, ان مسئلوں کو کتابوں میں لکھ کر کے لیا جا سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ایصال ثواب کے لیے جو طریقے بتلائے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہمیں اسی کے اوپر عمل کیا جائے اور اس سے آگے نہ بڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ظاہر بات آپ کے بڑے عزیز اقارب کا انتقال ہوتا رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ جتنے صحابہ کے عزیز اور اقارب کا انتقال ہوا وہ سارے کے سارے تقویٰ اور اس میں سب سے آگے ہی رہے ہوں, بعض ایسے بھی لوگ تھے جن کے اور کچھ ملاحظات بھی تھے, بعض صحابہ تھے مثلا جنہوں نے خودکشی کر لی تھی, ان کے عزیز و اقارب بھی تھے, یعنی وہ بھی ایصال ثواب کے خواہش مند تھے کہ ہاں ہمارے عزیز اور اقارب کو یہ چیز پہنچے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بسا اوقات جو قاتل نفس ہے اس کے لیے بھی آپ نے دعا کی ہے, ظاہر بات قاتل نفس ہے ایک عام آدمی کے مقابلے میں ایصال ثواب کا زیادہ محتاج ہے, کیوں؟ اس لیے قاتل نفس
کو وہ دھمکی دی گئی ہے کہ اسے جنت ملنے ہی والی نہیں ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ محتاج اور حاجت مند تھے. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خواہ جو آپ اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آئے ہیں قرآن مجید میں یا جو آپ کی حدیث ہیں اس میں کیا کیا طریقے ملتے ہیں. ساتھیوں اس سلسلے میں میں سوچنے لگا علماء کے اقوال کو نظر رکھ کر کے, تو ہمیں چند طریقے ملے ہیں جس پر اکتفا کرنا ضروری ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. پہلی چیز دعا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلا, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, خصوصاً دعائے مغفرت, رفع درجات کی دعا. اور یہ بھی سوچیں جنازہ دعا ہی تو ہے نا, جنازہ دعا ہی ہے, تو یہ کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. دوسری چیز جس سے عام طور پر لوگ غافل رہا کرتے ہیں اور اس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں, مرد کی طرف سے اس کے قرض کا ادا کرنا ہے. اس کے اوپر قرض خواہ اللہ کا قرض ہے یا بندوں کا قرض ہے. اب آپ کہیں گے اللہ کا قرض کیا ہے بھائی, اس کے اوپر ایک مہینے کے روزے تھے, اس کے اوپر حج تھا, لیکن استطاعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا. روزے کی مثال پر نظر مانی اور روزہ پورا نہیں کر سکا, اس پر قرض ہے کہ نہیں, اللہ کی طرف سے قرض ہے نا. اور بندوں کا قرض ظاہر بات ہے اس کے تشریح کی ضرورت نہیں ہے. تو جی نہیں وہ بات یہ بتاتا ہوں اس کو. تو جن چیزوں کی یعنی جن چیز فراحت موجود ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے, بعض روایت میں ایک مرد نے پوچھا کہ میری بہن, بعد نے کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا, ان کے اوپر ایک مہینے کا روزہ ہے. آپ نے فرمایا کیا اگر اللہ کا قرض بندوں کا قرض ہوتا تو اپنی ماں کی طرف سے اپنی بہن کا قرض نہ ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے. جیسے حج عن ابی کے واعتمر, اپنے باپ کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو, یہ بھی ایک قرض ہے. تو دوسری چیز یا دوسری اور تیسری چیز جو ایصال ثواب کے لیے ایک بہترین چیز ہے, کوشش کی جائے کہ اس کے اوپر بندوں کے کیا حقوق رہ گئے. اس نے یہ مال رکھا ہے, زکات کا وقت پہنچ گیا تھا یا اس نے اس کی زکات دی کہ نہیں دی, یعنی مالی حقوق جو ہیں وہ چاہے جس سے متعلق ہو اس کو ادا کیا. تیسری چیز یا چوتھی بات, اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہے, اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہے. یہ بھی لوگ عمومی طور پر غافل رہا کرتے ہیں, بلکہ ناجائز رسوم میں جو شریعت کے خلاف ہیں اس کے اندر لوگ ہزاروں, اب تو خیر لاکھوں پہنچ جاتا ہے, لاکھ پہنچ جاتا ہے, اس کا خرچہ کر دیتے ہیں, مہمانوں کو کھلانا اور دے گئے اور یہ وہ. لیکن جو شرعی اصول ہے صدقہ کرنا, مثال سے کہا جائے کہ ان کی طرف سے ایک صرف کوئی بیوہ عورت ہے, یتیم بچے ہیں, ان کے ہاں پریشانی ہے, وہ کنویں پہ جا کے پانی نہیں لا سکتے, وہ دور جا کے پانی, ان کے یہاں صرف چند ہزار کا معاملہ, ایک نل تم گڑوا دو, ہینڈ پائپ ہے نا, تو یہ صدقہ اس کی طرف سے ہو جائے گا. تو یہ صدقہ کرنا اس کی طرف سے یہ بھی کیا چیز ہے, یہ ایک اشارے ثواب کا طریقہ ہے. اور پانچویں چیز جس سلسلے میں میں جانتے ہیں آپ لوگوں سے برابر کہتا ہوں کہ اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینا چاہیے کہ آیا ہم اپنے بچوں کے لیے گھر بنا کے جاتے ہیں, ہم ان کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں, لیکن کیا اپنے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اپنے لیے بھی ہم نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو سب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, تین چیزیں باقی رہتی ہیں, صدقہ جاریہ, نیک اور صالح اولاد جو دعا کرے, اور ایسا علم جو چھوڑ کر کے جا رہا ہے. تو صدقہ جاریہ یہ بڑی اہم چیز ہے جو انسان چھوڑ کر کے جائے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا صدقہ جاریہ کے لیے کوئی ضروری نہیں کوئی بڑی ہی چیز چھوڑ کر کے جائے, معمولی معمولی چیزیں بھی. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا قرآن کے سنن نمازہ میں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان مما یلحق المؤمن من بعد موته, مومن کو اس کے انتقال کے بعد جو نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں وہ کیا ہے؟ علم علمہ ونشرہ, علم جو سکھایا ہے یا پھیلایا ہے. مثال کے طور پر آپ ہیں پڑوس میں ہے, آپ کے ساتھ میں ہے ایک انسان قرآن نہیں پڑھا, آپ کوشش قرآن پڑھا دیجیے, آپ یہ اپنے صدقہ جاریہ ہوگا, جب تک وہ زندہ رہے قرآن پڑھتا رہے گا, اور جتنوں کو قرآن پڑھاتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا آپ کو. اس میں کوئی پیسہ تو لگتا نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ کام کہ ہم صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں. آپ نے کیا فرمایا علماً علمه ونشره، علم کو سکھایا یا پھیلا دیا ہے، اور ولداً صالحاً ترکہ، نیک اولاد چھوڑ کر کے جا رہا ہے، او مصحفاً ورثہ، ذرا سوچیں آپ ایک مصحف کتنے کا ہوگا، کتنے کا ہوگا ساتھیو ہمارے یہاں لحاظ مصحف سو سے نیچے میں آج ہمارے یہاں ہندوستان میں مصحف خریدا جا سکتا ہے، یا پاکستان میں چلو 100-150 کے مل جائے، آپ کسی یتیم بچے، ہمارے یہاں بہت سے علاقے میں، آپ کے یہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ ان بچوں کو پڑھنے کے لیے مصحف نہیں ملتا، مدرسوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں، آپ جائیں وہاں سے 10 مصحف خرید کر کے دے دیں، اس میں جب تک پڑھا اور اس میں پڑھ کر کے جتنے لوگوں کو بچی پڑھائے گی آپ کو اس کا ثواب اجر ملتا رہے گا. اسی طریقے سے مسجدن بنا ہو، کوئی مسجد بنا دیا ہے، کوئی ضروری نہیں پوری مسجد بنا دے، مسجد کے اندر تھوڑا حصہ ڈال دے، اخلاص کے ساتھ وہی ہو جائے گا. اور بیتن لابن سبیل بنا، مسافر کے لیے کوئی گھر بنا دیا ہے، اور نہرن اجرا، یا کوئی نہر جاری کر دی ہے، اور صدقتن اخرجہا، یا کوئی صدقہ نکالا ہے جو اپنی صحت کے اندر، اپنی زندگی میں، جو اس کے بعد اس کا فائدہ پہنچتا رہے. تو یہ ایثار ثواب کے مشروع طریقے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں اور جو طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں کہ فاتحہ ہے یا دیکھ دینا ہے نا، غریبوں کو بلا کر کے ان کو اس میں، یعنی کہتے ہیں نا 40واں کرنا ہے یا تیجہ کرنا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر نہیں. وہی چیز جو تیجہ اور 40واں کے موقع پر تم خرچ کر رہے ہو، اس میں تمہارا زیادہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریا اور نمون. اور اس میں غریبوں سے زیادہ کھانے والے کون ہوتے ہیں جی؟ دوست اور مالدار رہے ہیں. وہی پیسہ تم چپکے سے کسی غریب یتیم بیوہ عورت کو تم دے دو، یتیم بچوں کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، اس کا ثواب تمہارے والدین کو پہنچتا رہے گا. سب سے بہتر چیز دعا ہے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، استغفار ہے ان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کا مقام روزانہ اوپر کر رہا، بڑھا رہا بڑھا رہا. تو وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ میرا تو انتقال ہو گیا، آخر میرے درجات بلند کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لڑکا تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، تیرے لیے دعائے مغفرت کر. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس سے لوگ غافل رہا کرتے ہیں. 5 وقت میں یا 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک وقت انسان بنا لے اخلاص کے ساتھ، اپنے کوئی عزیز اس کا جا چکا ہے، والد ہے یا ہے نا، اس کے لیے دعا کرتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. جی
اگلا سوال ہے کہ اسلامک انشورنس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے، جیسا اسلامک نام رکھا گیا ہے، اگر وہ اسلامی ہے تو کوئی حرجہ نہیں، لیکن اگر کسی خاص کمپنی کی طرف اشارہ ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون سی کمپنی ہے، اس کے کیا ضابطے ہیں، کیا قوانین ہیں، جب تک وہ سامنے رہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جاتا. لیکن اگر اسلامی ہے، نام کی نہیں فعلاً اسلامی ہے، تو اس میں کام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان لائق تعریف سمجھا جائے گا کہ ہاں وہ ایک دینی چیز ہے، اس کے اندر اپنا حصہ بتا رہا ہے، وہ چاہے پیسے ہی سے کیوں نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے، ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں ایک سعودی میں شیشہ جہاں حقہ پیا جاتا ہے اس کی دکان میں کام کرتا ہوں، میرا دل بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ یہ نوکری جائز ہے یا حرام ہے، کچھ روشنی ڈالیں.
ظاہر بات ہے اگر شیشہ پینا حرام ہے تو اس کا بیچنا، خریدنا، اس میں نوکری کرنا، اسے پیش کرنا، یہ بھی حرام ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک دو دن جلد بازی نہیں، بلکہ جتنا جلدی موقع ہو ملے کوئی دوسری نوکری تلاش کر کے اسے چھوڑ دیں، لیکن جب تک کوئی دوسری نوکری ایک دن، ہاں 15 دن، مہینے نہیں مل رہی، اس کے اندر لگے رہیں. لیکن یہ اسی بہانے کہ ہمیں تو نوکری ہی نہیں مل رہی ہم کیسے دوسرا چھوڑ، یہ بات نہیں ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی دوسری راہ نکال دے گا. تو کوشش کریں، محنت کریں، ڈھونڈیں، کوئی دوسری نوکری تلاش کریں، اس پر عمل کریں، اس کو چھوڑ دیں.
اگلا سوال ہے، وتر کی دعا کب کی جائے، رکوع سے پہلے یا بعد میں؟
دیکھیے یہ اہلی چیز ہے جو اہل علم کے نزدیک مختلف فی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں باب بہتے ہیں، بعد القنوت قبل الرکوع و بعدہ، یعنی قنوت وتر رکوع کے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو زیادہ رجحان اسی طرف ملتا ہے کہ آپ قنوت وتر رکوع سے پہلے کرتے تھے، لیکن اگر صحابہ کرام کے عمل کو دیا جائے، خصوصاً خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عبد قاری کی جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ جب رمضان کے آخری 15 دن میں وہ لوگ خصوصی دعا کرتے تھے, کس کے لیے؟ مسلمان مجاہدین کے لیے, اور کافروں کے اوپر لعنت بھیجا کرتے تھے. اور وہ دعا ہے بھی, ذکر کیا ہے, کہا جب یہ دعا سے ختم ہوتی تھی نبی پر درود بھیجے تھے اور سجدے میں چلے جایا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ رکوع کے بعد, اور یہ دعائے قنوت وتر کا معاملہ ہے, قنوت نازلہ کا معاملہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلف کا عمل, بلکہ صحابہ اکرام کا عمل بھی اس طرف رہا ہے کہ قنوت وتر رکوع کے بعد بھی ہے, لہذا دونوں صورتیں جائز ہیں. جی افضل, دیکھیے افضل تو یہ کہا جا سکتا ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ افضل رکوع سے پہلے ہے اور بعض کہتے ہیں رکوع کے بعد ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ رکوع کے بعد افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع کے بعد انسان اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, گویا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا, اس کے بعد حافظ آ کر کے دعا کرے. جی
ہمارے پاس بعض مدنی علماء جو ہے نا شیخ یہی کہتے ہیں کہ نہیں, رکوع کے بعد جو ہے نا وہ تو قنوت نازلہ ہے, اور جو قنوت وتر ہے رکوع سے پہلے, ان کا کیا جواب؟
دیکھیے اصل میں علماء نے, جیسے امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے قنوت نازلہ پر قنوت وتر کو بھی قیاس کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں دعا ہیں اور دونوں نماز کے اندر ہیں. ذرا غور کریں آپ, دونوں قنوت نازلہ اور قنوت وتر دونوں دعا ہیں اور دونوں نماز کے اندر ہیں, تو ان دونوں دو چیزوں میں چونکہ مشابہت ہے لہذا اسے کس پر قیاس کیا ہے؟ قنوت نازلہ کو قنوت وتر کے اوپر. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ جب یہ باب باندھے ہیں, باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ, تو ساری حدیثیں جو لے آئے ہیں وہ قنوت نازلہ ہی سے متعلق لے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی قنوت نازلہ اور قنوت وتر دعا کے حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے. اور خود بھی سوچیں کہ صحابہ کرام کا عمل, خلیفہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ عمل, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور یہ تو بلا وجہ کی جہالت ہے کہ ہاں لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ نہیں تمہیں کیا ہے, رکوع کے پہلے ہی کرنا ہے. دیکھیے دونوں قسم کی روایت ہیں, وہی تو کہنے کا مطلب کہ جب یہ ہے تو گنجائش دونوں کی ہے. اب آپ اپنی طرف مطمئن ہے کہ رکوع کے پہلے رکوع, لیکن رکوع کے بعد کو آپ ناجائز نہ کہیں. جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں, دوسرا کوئی ہے جیسے حنابلہ ہیں, ہے نا, حنبل رحمہ اللہ ہیں, یہ رکوع کے بعد افضل کہتے ہیں لیکن رکوع سے پہلے کو ناجائز نہیں کہتے. شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ نے میرآت کے اندر ایک بڑی اچھی بات کی ہے, جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے اس کے اوپر, اور اپنے عمل لکھ کر کے یہی ثابت کیا ہے کہ رکوع کے پہلے افضل ہے, رکوع سے پہلے افضل ہے. لیکن ان کے بیٹے شیخ عبد الرحمن نے خود, میں بیٹھا تھا جس مجلس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے, انہوں نے بیان کیا, لیکن میرے والد کا عمل, کہتے ہیں میرے والد کا عمل زندگی بھر رکوع کے بعد رہا, رکوع کے بعد رہا, جس کا مطلب انشاءاللہ عمر میں وسعت ہے, کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے شیخ صاحب, سوال کرتے ہیں کہ کیا بیت الخلاء میں وضو کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے بھائی, بیت الخلاء جیسے آج کل بنا ہوا ہے, آج کل بنا ہوا ہے, کشادہ ہے, جگہ ہے, تو ایسے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر جیسے پرانے طرف چھینٹوں کا خطرہ ہے اور یہ ہے, ظاہر بات ہے وہ چیز وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے. آج جانتے ہیں آج کل چاہے یہاں سعودیہ میں ہے یا ہندوستان پاکستان میں ہے, ایسا اس حد بڑا بنایا جاتا ہے کہ دونوں چیز کی گنجائش رہا کرتی ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ اگر وہ انسان, اس نقطے پر غور کرنا تھی جس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں, اگر وہ انسان قضائے حاجت کے پیشاب کی نیت سے داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا, تو اب وہاں پر بسم اللہ نہیں کرے گا, وضو کرتا انشاءاللہ دل کے اندر بسم اللہ کافی ہے, یا وہی بسم اللہ جو بسم اللہ کے کچھ نے اپنا بایاں پیر آگے بڑھایا ہے وہی اس کے لیے کافی ہوگا. لیکن وہ قضائے حاجت کے لیے نہیں, یا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے, دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے جیسے ہوتا ہے نا, اور کھڑے ہو کر کے وہ کیا کر رہا ہے, وضو کر رہا ہے, تو ایسے موقع پر وہ وضو کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب بیت الخلاء اسے گویا تصور نہیں کر رہا ہے, وہ فرق سمجھ رہے ہیں نا, کہ اگر انسان قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہو دروازہ بند کر لے رہا ہے تو اب وہاں پر بسم اللہ نہیں کہے گا. لیکن دروازہ کھول کر کے کھڑا ہوا تو قضائے حاجت جگہ وہاں پر ہے اور وضو کے لیے اس جگہ پہ بائیں طرف مثال کے طور پر ہے. اب ظاہر بات وہ قضائے حاجت کے لیے نہیں کہنا وہاں پر بیٹھا ہے اور نہ دروازہ بند کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے حال وضو کہ تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے جی, کوئی حرج نہیں.
زور سے بھی کہتا
اپنے جی ہاں کوئی حرج نہیں. بھائی اس کو آپ خود ہی مانتے ہیں, منع کرتے ہیں بچوں کو, دیکھو یہ پیشاب کرنے جگہ نہیں, پیشاب کرنے جگہ وہ ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں پر کا مسئلہ نہ لے آئیں, یہاں بڑوں کا مسئلہ لے آئیں, آپ ایسا نہیں کریں گے جی.
یعنی آدمی جاتا بھی تو چپل پہن کے جاتا ہے
جی جی,
وہ بھی جس کا احتیاط ہو سکتا ہے. اگلا سوال ہے, کہتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو روح جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے, سوال و جواب کے لیے, سوال و جواب کے بعد روح جسم میں رہتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں رہتی تو پھر کہاں جاتی ہے؟ کیا جب جسم کو راحت یا عذاب دیا جاتا ہے تو روح جسم میں ہوتی ہے, یا روح جسم کی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یا روح کو علیحدہ عذاب ہوتا ہے اور جسم کو علیحدہ؟ امید کے جواب
دیکھیے, اس سلسلے میں جن بھائی کے پاس ظاہر بات یوٹیوب وغیرہ کی سہولت ہے, وہ ابھی حال ہی میں بریدہ کے اندر جو میرے دو پروگرام ہوئے تھے, ایک عذاب قبر سے متعلق اور دوسرے روح کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نیٹ کے اوپر آ گئی ہیں, اس کو غور سے سن لیں, اس میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے, اور بعض لوگوں کے اعتراضات جو ہوتے ہیں اس کے جوابات بھی. البتہ جہاں تک ہم نے علماء اہل سنت و جماعت, کبار علماء اور محدثین کے اقوال کی روشنی میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے, وہ اس نتیجے پر ہمیں پہنچا ہوں کہ عذاب جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کے اوپر ہے, لیکن اس کے تعلق کا کی کیفیت کیا ہے یہ ایسا علم ہے کہ ہم اس کو بتا نہیں سکتے, نہ ہمیں بیان کیا گیا ہے. اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کی روایت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے, اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے. اور اس بارے میں میں دیکھنے لگا تو مجھے تقریباً 3 حدیثیں صحیح ملی ہیں جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں, لیکن یہ بات واضح ہے کہ روح کا اصل مسکن جو ہے وہ 3 یا 4 ہے. انبیاء کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہیں, شہداء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے قندیلوں میں رکھا ہے لیکن انہیں پورے جنت میں آنے جانے کی اجازت ہے. عام مومنین کی روح سبز چڑیوں کے قندیل میں ڈال کر کے کسی جنت کے درخت سے لٹکا دی گئی ہیں. کافروں کی اور فاسق اور فاجروں کی روح کا مسکن حاویہ ہے. مسلمان بچے یا نابالغ بچے جن کا انتقال ہوا ہے, ایک پہاڑ ہے, ایک پہاڑ ہے جنت میں, اس پہاڑ پر رکھی گئی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں, تو یہ اصل مسکن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق جسم سے بھی جوڑا جاتا ہے. جس طریقے سے ایک انسان جب سوتا ہے تو اصل روح تو اس کے جسم میں رہتی ہے نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم ارواح میں بھی دیگر روحوں سے ملاقات بھی کرتی ہے. اسی لیے بسا اوقات آپ یہاں رہتے ہیں انڈیا میں, کوئی خواب یہاں رہ کے خواب دیکھتے ہیں اور انڈیا والوں کی روحوں سے آپ کی روح ملاقات کرتی ہے, اور جو بات ہوتی ہے وہاں کی بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جایا کرتی ہے. تو یہ روح کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, روح کے بارے میں تمہیں بہت معمولی علم دیا گیا ہے. اس لیے اصل تو یہ ہے تحقیقی مسئلہ کہ عذاب قبر جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہے. اصل کیا ہے؟ جسم کے اوپر ہے لیکن روح اس کے تابع ہے. جس طریقے سے عام حالات میں خواب کے حالات میں اصل تعلق کیا ہے؟ جسم کے ساتھ ہے, اور ایک تعلق اس خیال کا سے بھی جوڑ دیا گیا ہے. تو اصل یہ ہے کہ روح اور اس کو دونوں ہے, روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے.
اگلا سوال ہے, کیا غیر مسلم ہمارے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ایک ساتھ اور ایک ہی پلیٹ میں, اور کیا اس کا جھوٹا پانی پیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور ساتھ ہی میں اس آیت کی بھی وضاحت کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. انما المشرکون نجس,
دیکھیے انما المشرکون نجس, مفسرین اور علماء کا قول یہ ہے کہ یہاں نجس سے مراد نجاست حکمی ہے, نجاست حقیقی نہیں ہے. یعنی کوئی مشرک اگر آپ سے مصافحہ کر لے تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہو گیا, آپ جا کر اس کو دھوئیں, دنیا کا کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو نجس کہا گیا ہے, کیا معنی اس کا؟ نجاست حکمیہ ہے، نجاست حقیقیہ نہیں ہے. البتہ اصل سوال سے جو تعلق ہے، دیکھیے غیر مسلم کے ساتھ کھانے اور غیر مسلم کا جھوٹا استعمال کرنے کی دو شکل ہو سکتی ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ مستقل ان کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھا جائے، یہ چیز جائز نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ناپاک ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ پھر اس کا قلبی اور تعلق دلی تعلق ہوتا ہے، اس کی برائیوں سے وہ انسان نظر پھیرتا رہتا ہے، بلکہ اس کی بڑی سی بڑی برائی اور غلطی بھی انسان کو ہلکی لگتی ہے، اور یہ شرعی اصول ولا اور برا کے خلاف ہے. تو ان کے ساتھ مستقل سکونت اختیار کرنا، مستقل ان کے ساتھ کھانا اور پینا، یہ تو جائز نہیں ہے. البتہ وقتی طور پر آپ کو دعوت دیا، آپ نے مصلحت سمجھی کہ گئے، آپ نے ان کو دعوت دیا، مصلحت ہے کہ وہ ہمارے قریب آئیں، یا کسی ایسی جگہ سفر میں آپ کے بغل میں ہو گئے، تو ایک ساتھ کھانا اور ان کا جھوٹا استعمال کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بسا اوقات کافر بھی کھاتے تھے. سفر وغیرہ میں ایسے بار بار واقعات پیش آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار دعوت کا کام شروع کیا تو تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں کھلایا ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، ہے کہ نہیں، اور ایک ہی برتن میں سارے لوگوں نے پانی بھی پیا. اگر یہ نجس ہوتے، آپ ظاہر بات آپ کو وہی آ چکی تھی نا، لوگ مسلمان، آپ نے کیوں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ تو کہا اصل چیز یہ ہے کہ یہ فرق کیا جائے گا کہ یہ مستقل ہے یا کبھی کبھار ہے. مستقل جائز نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ناپاک ہیں، اس لیے کہ اصل اسلامی غیرت، اللہ کی توحید، اللہ کا وہ باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے. میرا ضمیر یہ کبھی نہیں گوارا کرے گا کہ ہم اپنے والد کے باغی اور اس کے دشمن کے ساتھ ہم ایک ساتھ کمرے میں رہیں اور کھائیں پیئیں، یہ جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جی
جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. سامعین، گروپ نمبر 4 کے جوابات انشاءاللہ اگلی مجلس میں پیش کیے جائیں گے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.